اعتکاف سے متعلق احادیث کا ذکر تھا. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان بھی اس کے ساتھ ذکر کیا ہے, باب الاعتکاف وقیام رمضان, جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی رأسہ وهو فی المسجد فأرجله وهو لا وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتکفا. اعتکاف کرتے ہوئے آدمی کسی ضروری کام ہی کی وجہ سے مسجد سے یا اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے. الا لحاجہ, حاجہ کون سی ہے؟ حاجہ ضروری یہ ہے کہ ایک تو حاجہ جیسے کہ ہے عورت سے میل ملاپ کی ضرورت, اس کے لیے آدمی اعتکاف کی حالت میں عورت سے نہیں مل سکتا ہے. جتنے دن تک اعتکاف کرے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, تو اس ضرورت اور اس حاجت کا اعتبار نہیں ہے. کوئی کہے کہ نہیں اس کے لیے بھی نکل سکتا ہے تو یہ چیز غلط ہے. اس کے علاوہ پیشاب پیخانے کی ضرورت, نہانے دھونے کی ضرورت ہے, کپڑا بدلنے کی ضرورت ہے. اگر گھر پر متأثر آسان نہیں ہے اعتکاف میں کپڑے بدلنے والا, تو جا کر کے آدمی باہر سے بدل کر کے آ سکتا ہے. اسی طرح نہانے دھونے کے لیے نکلنا اس کے لیے جائز ہے. وعنہا حضرت عائشہ فرماتی ہیں السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امراۃ ولا یبشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا فتویٰ ہے. کہتی ہیں کہ اور وہ فتویٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مبنی ہے, لیکن بعض چیزیں اس میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی رائے ہے. جیسے سنت یہ ہے کہ معتکف آدمی کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے بھی نہ نکلے, ولا یشہد جنازہ, جنازے کو دفن کرنے میں حاضر نہ ہو. لیکن اگر جنازہ مسجد میں جو نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو صلات پڑھے ضرور, وہ ایک الگ چیز ہے جس کی فضیلت, جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے ضروری سمجھا ہے. ما تفہمو صحیح اللہ جل کر. ولا یشہد جنازتن, اور جنازے میں حاضر نہ ہو. ولا یمس امراۃً, عورت کے ساتھ جمع نہ کرے. ولا یباشرہا ولا یخرج لحاجہ, اسی ضرورت کے لیے نکلے جو جس ضرورت کے علاوہ اس کے لیے چارہ نہیں ہے. بعض ضرورتیں ہلکی ہوتی ہیں, آدمی اس کا صبر کر سکتا ہے, لیکن ضروری چیز جیسے پیشاب پیخانہ ہے اس کے بغیر نہیں نکل سکتا. دوسری بات کہتی ہیں ولا اعتکاف الا بصوم, اس جز کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی رائے ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں. لا اعتکاف الا بصوم, بغیر روزے کے اعتکاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی رائے ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بغیر روزے کے بھی آدمی اعتکاف کر سکتا ہے. رہ گئی بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بغیر اعتکاف کے, بغیر روزے کے اعتکاف نہیں رکھا ہے, لیکن یہ آپ کا فعل مبارک تھا. سنت, تمام سنت یہی ہے کہ آدمی اعتکاف روزے کی حالت میں رکھے, روزے میں ضرور اعتکاف رکھے. یہ ایک سنت کا طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص اعتکاف کی نظر مان رہا ہے, مثلا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دو چار دن کا اعتکاف کریں گے مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں, تو پھر اس کے لیے اگر روزے کی نظر اس نے نہیں مانی ہے تو روزہ واجب نہیں ہوگا, بغیر روزے کے وہ اعتکاف رکھ سکتا ہے. اسی طرح لیکن عام اعتکاف جو رمضان میں ہے, وہ ظاہر بات ہے اگر رمضان میں سنت کے مطابق کر رہا ہے اعتکاف تو روزے کے ساتھ تو رہنا ہی ہے. لیکن اور دنوں میں بھی اعتکاف آدمی کے لیے مشروع ہے, روزے کی شرط نہیں ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع, کسی جمعہ والی مسجد ہی میں اعتکاف ہو سکتا ہے. یہ بھی ان کی اپنی رائے ہے, لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی مسجد میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, تو اعتکاف مسجد ہی میں ہونا ہے, لیکن جامع مسجد ہونا یہ شرط نہیں ہے. البتہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ افضل یہ ہے کہ اسی مسجد میں اعتکاف کر بیٹھے جس میں کہ جمعہ کی نماز بھی ہو, تاکہ اس کو نکل کے جانا نہ پڑے. وعن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الرسول نے فرمایا ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. یہ بھی یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی طرف یہ منسوب روایت صحیح نہیں ہے. البتہ یہ بھی حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ ليس على المعتكف صيام, معتکف کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے, إلا أن يجعله على نفسه, ہاں صرف اس صورت میں فرض ہے جب اپنے اوپر وہ فرض کر لیں یعنی نظر وغیرہ مان لیں اور یہ کہے کہ ہم روزے کے ساتھ دس روزے کے ساتھ دس دن کا اعتکاف کریں گے تبھی اس کے اوپر فرض ہوگا کیونکہ روز نظر جس صورت پہ آدمی مانے گا جو جائز نظر ہے اس کو اسی طرح پورا کرنا ضروری ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے. اگر صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ہوتے ہوئے کوئی اختلاف کی بات ہی نہ ہوتی. علماء نے اختلاف کیا ہے, بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں صیام کے ساتھ ہی روزہ رکھنا ہے اسی قول کے بعد, حالانکہ کیونکہ روزہ کے بغیر پیارے رسول نے نہیں رکھا ہے, لیکن اصولی طور پر پیارے رسول کا اپنا فعل جب تک آپ نے امت کو حکم نہ دیا ہو یا کوئی ایسا آرڈر نہ دیا ہو جس میں روزے کی شرطیت معلوم ہوتی ہے اس کو شرط نہیں مانا جائے گا. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قروا لیلۃ القدر فی المنام, پیار رسول کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے لیلۃ القدر کو رات کے اپنے خواب میں دیکھا, ان کو دکھائی گئی لیلۃ القدر کی فنا رات لیلۃ القدر ہے. کون سی رات؟ وہ 26 ہے, 25 ہے, 27 ہے, 24 ہے, 23 ہے, جو بھی ہو دکھائی گئی, لیکن سب کا خواب جو ہے کسی کو دکھایا گیا کہ یہ 23 کی رات ہے, کسی کو دکھایا گیا 25 کی رات ہے, کسی کو دکھایا گیا کہ یہ 27 کی رات ہے, لیکن سب کی انہیں 7 یا 9 راتوں میں یہ خواب سب کا انہیں راتوں میں رہا. تو پیارے رسول نے جب سب کے خواب دیکھے, اور آپ کی سنت بھی تھی کہ آپ جب نماز پڑھ لیتے تھے فجر کی تو لوگوں سے پوچھتے تھے کس نے کیسا خواب دیکھا ہے, تو جو آدمی جنہوں نے کوئی اہم خواب دیکھا ہوتا تھا تو پیارے رسول سے بیان فرماتے تھے, پیارے رسول اس کی تعبیر. یہاں اس موضوع کو پیارے رسول سے جب ذکر کیا گیا تو پیارے رسول نے فرمایا اور آ رہا رویا کم پتوا تھا سب الواخر, میں آپ نے دیکھ لیا یا مجھے بھی یہ معلوم ہوا کہ تم سب کے خواب جو ہیں وہ 7 آخر کی راتوں میں محصور ہیں, کسی نے دیکھا کہ 23 کو, کسی نے دیکھا 25 کو, کسی نے دیکھا 27 کو. فمن کان متحریہ, تو لیلۃ القدر کو کوئی شخص ڈھونڈنا چاہے اس کو پا لینے کی کوشش کرے, فلیتحر رہا فی السبیل آخر, آخر کی 7 باقی راتوں میں, 7 راتوں میں وہی یعنی اس کے ساتھ وہ راتیں جفت اور طاق کی بھی ہوتی ہیں, لیکن کیوں پیارے رسول نے صرف طاق راتوں کے بارے میں نہیں کہا کہ 7 طاقی راتوں کو جاگو؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک چیز احتیاط کی بھی ہے, جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ 10 راتوں میں اگر آدمی جاگ لے گا تو یقیناً اس کو پا لے گا, لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ نہیں آج ہم 21 کی تاریخ ہے یا 21 کو رکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ غلط سمجھ کر کے 22 کو 21 کر لیا ہو یا 21 کو 22 کر لیا ہو, تو گویا آخری تمام 10 راتوں کو جاگ لینا پیارے رسول نہیں فرمایا ہے کہ انہیں میں ڈھونڈو, یہ نہیں کہ صرف طاق راتوں میں, جفت راتوں کو بھی جاگو انشاءاللہ ضرور مل جائے گی. اور یہی آپ کی سنت رہی ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عشرہ اواخر داخل ہوتا تھا تو پیارے رسول خود خاص طور پر تیار ہو جاتے تھے, یہاں تک کہ آپ نے دیکھا حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ آپ اپنے تہبند کو باندھ لیتے تھے, لفظ ہے شد میں زرہ کا لفظ ہے, اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ عورتوں سے الگ ہو جاتے تھے, تہبند باندھے یعنی عورتوں کے قریب نہیں جاتے تھے. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ آپ خصوصی طور پر تیار ہو کر کے ان آخری راتوں کو کما لینے کے لیے جاگتے تھے اور باقاعدہ محنت کر کے زیادہ سے زیادہ خود بھی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی, اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے اور جگاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم جب لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں تو کیا پڑھیں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب الحق فاعف عنی, اے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, ہمیں معاف کر دیں. زیادہ زیادہ پیارے رسول نے کہا کہ اس کو پڑھا کریں اس رات میں. وعن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی لیلۃ القدر 27 لیلۃ 27 رواہ ابو داؤد والراجح وقوع. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت, دیکھیے حدیث کے بارے میں آپ کئی جگہ گزرتے ہیں کہ یہ حدیث صحابی نے پیارے رسول سے روایت کی, اس میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں صحیح یہ ہے کہ یہ صحابی کا خود قول ہے پیارے رسول کا قول نہیں. کہاں سے یہ ہوتا ہے؟ یہ چیز ہر زمانے میں ہوا کی ہے کہ کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو اس میں سننے والے کئی قسم کی بات بیان کر دیتے ہیں, بعد میں جب تحقیق ہوتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ ان کی بات نہیں, خود ان کی بات ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے دوسرے کی طرف منسوب کر کے, یہ اصل منسوب الیہ کی بات نہیں ہے، وہ خود ان کی بات ہے. یہی سمجھ لیجئے طریقہ یہاں بھی رہا ہے، لوگوں نے وہم کی بنا پر پیر رسول کی طرف یہ چیز منسوب کر دی، جیسا کہ پہلی والی روایت حضرت عائشہ کی بھی تھی کہ پیر رسول کی طرف منسوب کر دی گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت اور اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی، اللہ تعالیٰ نے علماء کو ایسے علماء کو تیار کیا کہ ایک ایک حرف نکال کر کے بتا دیتے کہ پیر رسول کی حدیث کا قول مبارک ہے یا کسی دوسرے کا ہے. جیسے حدیث شریف اصول حدیث ہیں، ایک چیز پڑھتے ہیں مدرج، مدرج کے معنی پیر رسول کی اصل بات نہیں لیکن اس میں بیچ میں کسی نے اپنے طور پر تفصیلی طور پر داخل کر دیا وضاحت کے لیے، عربی کا لفظ ہے اور کچھ. تو اسی طرح بعض حالات میں آدمی وہم کے ذریعے سے بھی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیتا ہے، اور یہ وہم عام طور پر صحابہ کے پیچھے جو آتے ہیں لوگ، تابع تابعین اور دوسرے لوگ، انہی لوگوں سے یہ چیز آئی ہے. اور ہوتا کیسے ہے کہ یہی ایک روایت کئی لوگوں نے بیان کیا ہے حضرت معاویہ سے، تو دیکھا کہ 10 آدمیوں نے ان کی بات نقل کی ہے، ان کا فتویٰ بتایا ہے، اور ایک آدمی نے وہم کر کے یہ کہہ دیا کہ نہیں پیارے رسول کی حضرت معاویہ پیارے رسول سے نقل کرتے. یہ طریقہ ہے کہ بات آتی ہے کہ فلاں صحابی نے پیارے رسول سے کہا، لیکن بعد میں تحقیق کر کے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خود ان کی بات ہے، پیارے رسول کی بات ہے نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی روایت ہے کہ پیارے رسول حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی طرف منسوب کہ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ 27 کی رات ہے، 27 کی رات لیلۃ القدر کی ہے. اگر یہ روایت صحیح ہوتی، ثابت ہوتی، تو پھر اختلاف ہی نہیں ہوتا. لیکن علماء نے جیسا کہ کہتے ہیں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقد اختلف فی تعینها علی 40 قولا، یعنی 40 قول ہیں اس کے بارے میں. لوگوں نے کہا ہے کہ کوئی 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہے، کسی نے کہا کہ نہیں وہ 21 ہے، کسی نے کہا 23 ہے. تو بہت سے علماء نے اس طرح بھی بتایا ہے کہ 10 راتوں میں بہرحال طاق راتوں میں، جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ طاق راتوں میں یہ رات ہے. وہ کون سی رات ہے؟ ہر سال ایک ہی رات نہیں ہو سکتی، یہ انہوں نے کہا. کیونکہ پیر رسول نے جب ان کے صحیح خواب، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہ کسی نے دیکھا کہ وہ 23 کی رات ہے، کسی نے 25 کو دیکھا، کسی نے 29 کو دیکھا، کسی نے 27 کو، تو آپ نے کہا دیکھو تم سب کے خواب کو اکٹھا کیا جائے تو سب کے خواب انہی راتوں میں آخری عشرے میں ملتے ہیں، تو اس آخری عشرے کو جاگ لو تمہیں لیلۃ القدر مل جائے گا. تو صحیح قول یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ اس گزشتہ رمضان میں اگر 25 کو رہا ہے تو آئندہ رمضان میں 27 کو رہے، اس سے پہلے بعد میں رمضان میں 23 کو ہو جائے. اس وجہ سے اللہ کی قدرت کی بندوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے اوپر ابھارنے کے لیے اس کو لوگوں کو بھلا دیا، یا لوگوں کو بتانے کی فلاں تاریخ ہی یا فلاں دن یہ رات ہوگی. جیسے کہ یہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ آدمی اگر دعا کرتے ہوئے وہ اس گھڑی کو پالے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اگر کسی حرام یا اور کسی صلہ رحمی کو پتہ کرنے کی دعا اس نے نہیں کی، حدیث شریف میں واضح طور پر، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سا ٹائم ہے. رہا گیا دن، تو دن نکلنے سے لے کر کے غروب آفتاب تک وہ ٹائم بہرحال ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن 2 بجے ہے، 10 بجے ہے، 3 بجے ہے، 4 بجے ہے، اس کی تعین اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، تو اس وجہ سے تعین نہیں کی جا سکتی. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو اس میں میں کیا کہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو علم بھی ہو سکتا ہے لیکن یقینی علم نہیں ہو سکتا ہے، دل مطمئن ہو کہ آج شاید لیلۃ القدر ہے. یا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ان جفت راتوں میں یا طاق راتوں میں جب بھی جا گئے تو کیا کہیں، یہ اصل مقصد ہے. ما اقول فيها، کیا کہوں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا قول اللهم انك عفو تحب العفو فاعفني، اے اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے. یہ مبالغے کا سبب پیدا ہوتا ہے، عفو بہت معاف کرنے والا، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہی جگہ وان تعفو وتصفح اقرب للتقوى، خود تم معاف کر دو کسی گناہگار کو یا کسی غلط کار کو جو تمہاری شان میں گستاخی کر رہا ہے، تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ اقرب التقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتے ہیں، خود معاف کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کیا چاہتے ہیں کہ معاف کر دیا کریں. والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کی ظلم زیادتی کے باوجود بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں. اور یہ حقیقت میں یہ معاف کر دینے والی بات ہے، یہ بہت ہی اہم ہے امت کی، پوری امت کی اصلاح کے لیے. پوری سوسائٹی اور مجتمع کی اصلاح کے لیے معاف کر دینے والی بات بہت اہم ہے. چھوٹی سی بات کبھی کبھی ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا سگا بھائی ہے, کوئی غلط بات کہا جاتا ہے تو کبھی کبھی وہ گویا اس نے بہت بڑی تیر مار دی ہے. اس بات کو لے کر کے پالتے رہنا یقیناً دشمنی آہستہ آہستہ اختلاف بڑھتا جائے گا. لیکن اگر آپ نے وہیں, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ چند آدمیوں کو مل کر کے اصلاح بھی کرا لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اصلاح والی بات بھی بہت ہی عام ہے. چار آدمی مل جائیں, اگر دونوں الگ ہیں چھوڑ دیا جائے تو اس طرح ان کی دشمنیاں بڑھتی جائیں گی, ان کی دوستی کی خلیج اور ہی ہوتی ہوتی جائے گی کہ وہ دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے. لیکن دو آدمی مل کر کے اللہ کے بندے ڈرو, بھائی بھائی ہو, ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے, یہ سب کر کے ان کو اکٹھا کر دیں تو وہیں وہ چیز دفن ہو جاتی ہے. تو یہ معاف کر دینے والی بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس کی وجہ سے آپس میں اصلاح بھی اور آپس کی محبت بھی باقی رہ سکتی ہے. تو حب العفو ہے, اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, دوسرے معاف کرے اس کو بھی پسند کرتا ہے, اور تو خود معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فعفو عنی, تو مجھے تو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ الا حل من مستغفر فاغفر له, کوئی معافی طلب کرنے والا ہے, بخش طلب کرنے والا ہے, میں اس کو بخش دوں. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس کو, اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں. اور یہ گویا یہ دعا بھی اس معنی میں بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ اسماء الحسنی فادعوه بها, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو دے کر کے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا, اللہ تعالیٰ تو دینے والا, اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے, ہمیں دے دے. تو یہ صفت یا یہ معنی یاد اللہ کے سامنے رکھ کر کے جب آدمی دعا مانگے گا تو دل کو بھی اطمینان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ زیادہ پسند ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى, متفق عليه. قال رسول نے فرمایا کہ ثواب کی خاطر کسی مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں, سوائے تین مسجد کے. تینوں مسجدوں کی طرف تم خصوصی طور پر ثواب حاصل کرنے کے لیے سفر کر سکتے ہو, مسجد حرام, مسجد نبوی, مسجد اقصا. اور اس کی فضیلت خود پیارے رسول نے فرمائی ہے, اپنی مسجد کے بارے میں فرمایا کہ اس مسجد میں, میری مسجد میں نماز پڑھنا ایک ہزار نماز کے برابر ہے, مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا ایک لاکھ کے برابر ہے, مسجد اقصا میں 500 کے برابر ہے. بعض ضعیف روایتوں میں اور مسجد نبی کے بارے میں آیا کہ ایک نماز کا ثواب 50,000. یہ روایت صحیح نہیں ہے, 1,000 ہے. تو گویا مسجد حرام ہی کی فضیلت زیادہ ہوئی مسجد نبوی سے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی پیارے رسول کی مسجد سے بائی کاٹ رکھے, نہیں, آدمی جائے اور وہاں پیارے رسول کے شہر میں کچھ دن گزار کر کے یقیناً بہت سی چیزیں اس کی تازہ ہوں گی, خبا جائے گا, پیارے رسول کی یاد آئے گی کہ پیارے رسول نے سب سے پہلے یہ سب چیزیں رکھی. یہ بھی ایک نفسیاتی چیز ہے, تو اس لیے سفر کر لینا وہاں جائز ہے. اس کے علاوہ اور کہیں ثواب کی غرض سے سفر کر کے جانا اس معنی میں کہ کوئی بڑی سے بڑی مسجد ہو اس میں ہمیں اجر ملے گا, یہ چیز کسی حالت میں جائز نہیں. اس کے علاوہ قبروں کی طرف جو لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں سفر بند کر کے باقاعدہ, اور اس کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی کرتے ہیں, وہ سب چیزیں شرک اور غلط ہیں. کتاب الحج, حج کے دن اللہ تعالی ہم سب کو لائے ہمارے اوپر یہ مبارک حج کا دن. بہرحال تو حج کے احکام سے متعلق حج کی فضیلت آپ لوگ جانتے ہیں. حج کے معنی زیارت کرنے کے ہوتے ہیں, کسی بھی لفظی معنی میں زیارت کرنے کو کہتے ہیں. تو یہ زیارت ہے اللہ کے گھر کی طرف, جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, پکارنے کو اور بلانے کو سب کو کہا تھا, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم علیہ السلام, آپ لوگوں میں پکار دیجیے کہ اللہ تعالیٰ, جیسا کہ روایت میں آیا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس کے گھر کی زیارت کرو, تو لوگوں زیارت کرو. ایک روایت میں آیا ہے, پاکی نے نقل کیا ہے, روایت صحیح ہے, کہ اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو پکار دو, اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, حضرت اسماعیل تھے, حضرت حاجر تھی, کوئی آبادی خاص نہیں تھی اس وقت. تو جرحم کے کچھ قبیلے کے لوگ آ کر کے گرد گرد بس گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اللہ تعالیٰ میری اس آواز کو کون سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ آواز دیں, میں پہنچانے والا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ جس کسی نے بھی اس آواز کو سن لی اللہ تعالیٰ اس کو حج کی توفیق دے گا. ایک روایت میں آتا ہے تو گویا جو شخص حج کرتے ہیں وہ پرانی آواز سن کر کے حضرت بابا ابراہیم علیہ السلام کی آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک اہم مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا تھا. باب و فضل ہی وہ بیان منفر علیہ حج کے فضیلت کے بیان میں اور اس چیز کے بیان میں کہ یہ حج کن لوگوں پر فرض ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال پیارے رسول نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرے کے درمیان ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو کچھ گناہ ہوا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ عمرے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. اسی وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا ہے تابعوا بین الحج والعمرہ, بار بار حج اور عمرہ کیا کرو, اس سے حج اور عمرے کی کثرت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. لیکن وہی کہ اگر آدمی مکے میں ہے پھر بار بار عمرہ کرے آ کر کے, اسی کے بارے میں اختلاف ہے. ورنہ یہ کہ آدمی اپنی جگہ سے اگر آ رہا ہے باقاعدہ سفر کر کے تو وہ دو چار دن کے اندر بھی آ سکتا ہے, دس دن کے اندر بھی آ سکتا ہے, ایک مہینے کے بعد بھی آ سکتا ہے. لیکن صرف جو بات آتی ہے کہ زیادہ عمرہ کرنا پیارے رسول نے مستحب نہیں فرمایا ہے, حکم نہیں دیا ہے. علماء نے ائمہ نے کہا ہے کہ مکے سے نکل کر کے بار بار عمرہ کرنا یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس کو لوگوں نے کہا کہ نہیں عمرے کے بعد, لوگوں نے کہا دیا کہ نہیں بار بار عمرہ کرنا بھی غلط, یہ چیز نہیں ہے. آدمی اپنے ملک یا اپنے وطن سے جو حدود حرم سے باہر ہیں کبھی بھی دن میں دو مرتبہ اگر عمرے کرنے کی ضرورت پڑے تو باہر سے آ کر کے کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. یہ ہے ایسا جو بین الحج اور عمرہ کا معنی. والحج المبرور العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ. مبرور حج کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, یعنی اس کا بدلہ جنت ہی ہے, اللہ تعالیٰ جنت ضرور دیں گے. وعدہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کا. لیکن حج مبرور کہتے کس کو ہیں؟ حج مبرور وہی ہے جو یقیناً سب سے پہلے جو شرط ہے ہر کسی نیک عمل کے بارے میں وہ شرط صحیح ہو. وہ شرط کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. نیت صحیح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, اور یہ پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس راستے میں جو کچھ تکلیف ہو اس کو آدمی برداشت کرتے ہوئے اللہ کے لیے ذکر اذکار کو مکمل کرتے ہوئے دوسرے اور شرائط کو فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج بےہودہ باتیں یا گوئی کی باتیں نہ کریں, اس طرح کر کے حج کرے گا انشاءاللہ تو اس کا حج مبرور ہوگا قطعاً. یہ ہے حج مبرور کا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غلط کاموں سے رک کر کے رکتے ہوئے آدمی نیت کی اصلاح کے ساتھ حج کرے گا تو وہ حج مبرور ضرور ہوگا. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ. مخالفتیں نہیں ہونی چاہیے. حقیقت میں ہمارے حج دسیوں حج کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کیا یہ سوچیں کہ ہم کبھی ایک بار سوچیں کہ کون سا ہمارا حج پوری مخالفتوں سے پاک رہا ہے؟ بہت سی مخالفتیں ہوتی ہیں, کبھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, کبھی غلط گالی گلوج بھی کر لیتے ہیں, کبھی اور دوسری مخالفتوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے ہم حج کرتے ہیں, تو بہت سی چیزوں میں نقص آ کر کے حج مبرور کو حج مبرور ہوتے ہوئے صبح کا محسوس ہوتا ہے. یعنی یہ اس کا آنا پڑتا ہے کہ شاید ہمارا حج حج مبرور نہ ہوا. لیکن آدمی کو یہ اللہ کی طرف سے پورے طور پر اب اس شروط اور ارکان کو ادا کرے گا انشاءاللہ تو اس کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی قدم قدم پر یہ سوچے کہ ہم صحیح طریقے سے حج کر رہے ہیں, ہمارے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے, ہمارا مال پاک ہونا چاہیے. شرط یہ بھی ہے مال پاک ہو. حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی جب اپنا پیر رکاب میں رکھتا ہے سواری کے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, اگر اس کا مال حلال ہے تو فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہارا یہ لبیک مقبول اور تمہارا مال حلال ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے. اور اگر آدمی کا مال حرام ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہ تمہارا مال حلال ہے, نہ تمہارا حج مبرور ہے, نہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا. یہ ہے گویا ان چیزوں کو جن کا حدیث میں ذکر ہے برتتے ہوئے اگر آدمی حلال روزی کما کر کے, اور جب یہ سوچے گا کہ ہمیں حج کرنا ہے تو اپنی روزی ہمیشہ شروع ہی سے حلال رکھے گا، زندگی بھر حلال رکھنے کی کوشش کرے گا. آپ یقین جانے کہ بہت سے لوگ حج کرتے ہیں لیکن وہ کھل کر کے کہہ دیتے ہیں، خاص طور پہ کچھ ایسے تاجر ہیں جانتا ہوں میں جنہوں نے کھل کر کے کہا، پتہ نہیں خود لوگوں نے کہا ہمارے سامنے کہ کیوں نہیں چلے جاتے ہیں حج کرنے، کہا بہت کچھ حلال حرام ملا ہوا ہے، پتہ نہیں حج اس میں قبول ہو گئے، ایسے واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں. دل بہرحال مسلمان ہے، مومن ہے، ملامت کرتا ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ کچھ جو کمائی ہے اس میں حلال حرام ہے، کہتے پتہ نہیں ہمارا حج قبول ہوگا کہ نہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حل بھی نکالا ہے کہ اگر پرانی زندگی میں کسی نے حرام مال کمایا ہے، کسی مخصوص شخص کا مال نہیں ہڑپ کیا ہے، غصب نہیں کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ آئندہ کے لیے اگر حرام مال کی تعین ہو رہی ہے کہ اتنا مال حرام ہے اس کو نکال لے، اپنا مال پاک کر کے انشاءاللہ زندگی گزارے. تو کہنے کا مطلب اگر آدمی یہ سوچے گا کہ ہمیں آئندہ حج کرنی ہے تو بچپن ہی سے یا شروع ہی سے وہ جو بھی کمائے گا سوچے گا ہمارا مال پاک ہونا چاہیے، ہمیں اسے حج کرنا ہے، تو حلال گویا حج کی نیت یا حج کا عزم اور قصد حلال روزی کمانے کا بھی ایک سبب بنے گا. ورنہ آدمی اگر یہ سوچے کہ نہیں ہم حلال حرام کمائیں گے اور اسی سے حج بھی کریں گے، تو یقیناً وہی طریقہ ان کا ہوگا کہ وہ ان کو اطمینان نہیں ہوگا کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، علی النساء جہاد، عورتوں کے اوپر جہاد ہے. جہاد کا مطلب وہی ہے، عام طور پر جہاد کا اطلاق کیا جائے تو دشمن کے سامنے تلوار، تیر اور جو آلات جنگ ہے ان کو لے کر کے دشمن کو سے جنگ کیا جائے اور دشمن کو زیر کیا جائے، یہ ہے مقصد. یہ نہیں کہ جنگ کر کے خود مرنے ہی کا اصل مقصد ہو، نہیں، کوشش یہ ہو کہ ہم دشمن کے اوپر غالب ہوں، اور یہ مقصد ہے جہاد کا. اس سے پہلے بھی، جہاد سے پہلے رسول نے بھی فرمایا، من ماتا، جو مر گیا، ولم یغزو، اور وقت آیا تو اس نے جہاد نہیں کیا، ولم یحدث نفسہ بالغزو، اور دل میں اس کے جہاد کی بات بھی نہیں گزری، کہ بھی دل میں یہ بات آئی نہیں کہ ہمیں جہاد بھی کرنی ہے، ما تعالی شعبۃ من النفاق، نفاق کی ایک شاخ اس کے دل میں رہی، اس کو لے کر کے مرا. تو ہونا یہ چاہیے آدمی کو، یقیناً جہاد شرعی، دشمن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرمائے. دشمن ہمیشہ یہ چاہے گا کہ مسلمانوں کو مٹائیں، پیارے رسول کی خبر ہے، صحیح خبر آپ نے دی ہے کہ دشمن ہمیشہ تمہارے لیے تمہارے اوپر حملے کرتے رہیں گے. ایک زمانہ آئے گا کہ بہت سخت، بہت بڑی جنگ ہوگی، پیارے رسول نے فرمایا انہیں عیسائیوں سے سب کچھ ہونے والا ہے، بہت سی چیزیں ہو چکی. اس وجہ سے آدمی کو ہمیشہ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اپنے کو تیار رکھنا چاہیے، اور جب یہ چیز رہے گی تو کسی وقت بھی ضرورت پڑے گی تو آدمی نکل پڑے گا. لیکن نفسیاتی طور پر اگر یہ سوچے کہ نہیں بہت خطرناک چیز ہے، داخل ہوتے ہی ہم مر جائیں گے، تو مر جانے کو بھی سوچے کہ مریں گے بھی تو اللہ کی راہ میں مریں گے، اور شہادت کا مقصد اور شہادت کا جو ثواب ہے وہ ذہن میں رکھے گا، تو ایک مسلمان کے دل میں مرنے کا خوف نہیں ہوگا. جیسا کہ کسی جنگ میں دشمنوں نے یہ مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے، کہا ہمارے سامنے ایسے لوگ ہیں، شاید یرموب کے موقع پر جب جنگ ہو رہی تھی تو کسی نے، دشمن فوج کے کسی نے جا کر کے بیان کیا ہرقل سے، اس وقت جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا ہرقل نام رکھتے تھے، تو اس سے کہا کہ دیکھو ہمارے سامنے ایسے لوگ ہیں کہ جس طرح ہم زندگی پسند کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کے وہ موت کو پیار کر رکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. تو ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، زندگی بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، اور مریں گے اللہ کی راہ میں تو یقیناً شہید کا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی زمین پر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو خود بھی یہ چیز رکھے ذہن میں، لیکن جہاد کے مسائل ایسے گنجلک ہیں کہ مسلمان اول تو اکٹھا نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمزوری کی حالت میں جہاد نہیں کیا. اگر کمزور ہے تو وہاں مسلمانوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پیارے رسول نے مکے کی زندگی میں کمی کی شکل میں، افراد کم تھے اور وسائل بھی کم تھے، اس صورت میں آپ نے جنگ نہیں کی. لیکن اس زمانے میں یقیناً مسلمانوں کو ذرا نہیں ہے، تیار ہونا چاہیے. تیار نہیں ہے یہ گویا کمزوری اور وہن ہے جس کے بارے میں پیارے رسول نے بتایا تھا، یہ کمی ہے مسلمانوں کی. اور دشمن یقیناً آنکھ پھاڑ کر کے اور منہ کھول کر کے کھا لینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، دیکھ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی موقع ملے بہانہ نکالنا، یہ چیز تو اب واضح ہو چکی ہے، اس کے بارے میں شبہ نہیں ہے. اس وجہ سے اب اس زمانے میں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اٹھے اور جہاد کا جنگ علم اور جھنڈا بلند کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، طاقت دے اور تیار رہے مسلمان. کسی وقت بھی ان کے گھروں پر، ان کی عزت پر، ان کے آبرو پر حملہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بہرحال اطراف میں یہ سب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مسلمانوں کے ایک ایک شہر کو، اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو محفوظ رکھے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب مردوں کے اوپر جہاد فرض ہے، اور وہ بھی فرض کب ہوگا؟ جب امیر المومنین حکم دے دیں کہ جو شخص بھی جہاد کی طاقت رکھتا ہے، 15 سال کی عمر سے آگے ہیں اور وہ صحت کے اعتبار سے اچھا ہے. اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ اسلام میں ہر شخص کو جہاد کے آلات یا جہاد کے طریقے سیکھ لینے صحیح ضروری ہے. پیارے رسول، آپ فقہ کو دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ استنفار عام کا لفظ انہوں نے کہا ہے کہ جب ولی امر کہیں کہ کوئی بھی جو طاقت رکھتا ہے جہاد کی جنگ کی، وہ گھر میں نہ بیٹھے، نکل جائے. اس وقت کسی آدمی کو جو مستطیع ہے جہاد کا، طاقت رکھتا ہے جہاد کی، تو اس کے لیے گھر میں بیٹھنا جائز نہیں رہے گا. تو یہ ہے حقیقت. اسی وجہ سے جہاد کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے